بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ملك دول بيجي محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ايضا محترم، ایک مؤمن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے، اور ہم سب ایصال ثواب کی مجلس میں وقتاً وقتاً شریک ہوتے رہتے ہیں. یہ مجلس ایصال ثواب جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہے، اور مجلس میں آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہے. اس لیے کہ یہ مجالس ادا ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کا نور ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر، نجات کا پیغام لے کر ہم انسانوں کے لیے اس زمین پر آئے. لہذا ان کا ذکر، ان کی سیرت، ان کے اقوال اور ان کا تذکرہ، یہ سب ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو چلا گیا اس کے لیے ایصال ثواب ہے، اور جو مجلس میں آ رہا ہے اس کے لیے ایصال ہدایت ہے. اور اصل ایصال ثواب ہی وہی ہے کہ جب ہم خود اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور کوئی ایسا عمل توجہ کے ساتھ انجام دیں کہ جو مرحوم کی روح تک پہنچ سکے. جس کو بارہا میں کہتا ہوں کہ اب ہمارا اور اس کا رابطہ جسمانی اور مادی نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور اس کا رابطہ اب روحانی رابطہ ہے. تو روح ہماری جتنی متاثر ہوگی اتنا ہی ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں. صرف لفظوں سے، ہوٹوں سے، زبان سے سورہ فاتحہ پڑھنے سے ایصال نہیں ہوتا، بلکہ اس سورہ فاتحہ اور سورہ قل ھو اللہ احد اور جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی روح پر جتنا اثر ہوگا اتنا ہی اس کی روح پر اثر ہوتا چلا جائے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بہرحال اس میں بہت زیادہ کلام کی گنجائش ہے کہ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے. وقتاً فوقتاً میں اس پر روشنی ڈالتا رہتا ہوں، لیکن آج جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی کچھ آیات ہیں، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی صاحبان ایمان کی کامیابی کو ذکر کر رہا ہے. ہم سب اپنے اپنے زاویے کے لحاظ سے مختلف چیزوں کو کامیابی تصور کرتے ہیں، کوئی مال کو، کوئی دولت کو، کوئی مکان کو، کوئی شہرت کو، کوئی اپنے پرستار کے زیادہ ہو جانے کو، کوئی فیس بک اور سوشل میڈیا پر اپنے لائک کے بڑھ جانے کو اپنی کامیابی تصور کرتا ہے. کوئی تصور کرتا ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہو جائے گی تو کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی سمجھتا ہے فلاں ڈگری مل جائے گی تو کامیاب ہو جاؤں گا. ممکن ہے یہ سب کامیابیاں نسبی لحاظ سے، اعتباری لحاظ سے کامیابی تصور کی جائیں. اعتباری ان معنی میں کہ ہم نے اس کو کامیابی مان لیا ہے، تصور کر لیا ہے، جان لیا ہے. کیا واقعاً یہ تمام چیزیں حقیقی کامیابی ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے بڑا دھوکہ ہمیں ہوتا ہے، جس کو دار الغرور کہا گیا ہے، دار الغرور یعنی جہاں پر انسان کو دھوکہ ہو جائے، مغرور انسان کو مغرور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو دھوکہ ہوتا ہے، اسے فریب ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، باقی حقیر و پست انسان ہے. دنیا کو دار الغرور اس لیے کہا جاتا ہے، یہاں آنے کے بعد حقیقی چیزیں چھپنے لگتی ہیں، پوشیدہ ہونے لگتی ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ان میں جان نہیں ہے، نہیں، ان میں جان ہے، وہ اپنا وجود دکھا رہی ہیں، ہم انہیں دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم انہیں در حقیقت اسٹڈی کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. اس وجہ سے ہم اس دنیا میں آنے کے بعد حقیقی چیزوں سے صرف نظر کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی جگہ غیر ضروری چیزوں کو اپنی دنیا میں لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سادی سی مثال ہے، ہماری کچھ جائز خواہشات ہیں اور کچھ ناجائز خواہشات ہیں. جائز خواہشات جو آپ کی بدن اور آپ کی روح سے متعلق ہیں، یعنی بدن کی وہ خواہشات، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، استراحت ہے، آرام ہے، ورزش ہے، یہ جسم کی خواہشات ہیں. جسم کو صاف ستھرا رکھا جائے، اسے اچھا مناسب ایک لباس دیا جائے جو ہر موسم کی مناسبت سے ہو، اگر سردیاں ہیں تو گرم کپڑا ہو، گرمیاں ہیں تو نرم اور ہلکا کپڑا ہو، تاکہ انسان جو ہے وہ موسم سے متاثر نہ ہو. یہ جسمانی خواہشات ہیں. روحانی خواہشات بھی اسی طریقے سے ہیں. آہستہ آہستہ ہونے ہی لگتا ہے کہ کاذب خواہشات ہمارے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں. جب ہم دنیاوی آرام و آسائش کے شکار ہونے لگتے ہیں تو پھر ہم ہر چیز کو اپنے لیے آسائش تصور کرنے لگتے ہیں، اور وہ کاذب خواہشات اور جھوٹی خواہشات جن کا نہ جسم سے تعلق ہے اور نہ روح سے تعلق ہے، وہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں. مثلا حد سے زیادہ سونا، وہ انسان سونا چاہتا ہے، بھائی آج چھٹی کے دن ہیں، آج 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ. یہ کھانے کی خواہش ہے، حد سے زیادہ کھانا. اسی طریقے سے آپ جب حد اعتدال کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ خواہشات جو جائز خواہشات ہوتی ہیں کہ شاید جن کو، بلکہ شاید نہ کہوں بلکہ یقیناً جن کو پورا کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. آپ سوئیں، آپ کو ثواب ملے گا. آپ کھانا کھائیں، آپ کو ثواب ملے گا. آپ ورزش کریں، جسم کو چاقو چوبند رکھیں، آپ کو ثواب ملے گا. یعنی اگر راہ اعتدال اور میانہ روی کو اپنایا جائے، بیلنس لائف کو اپنایا جائے، تو وہی خواہشات، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، ملنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مادی خواہشات ہیں، ان کو پورا کرنے پر بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر راہ اعتدال کو چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنے دائرے سے باہر نکلتی چلی جائیں گی اور پھر انسان کے لیے کاذب خواہشات بنتی چلی جائیں گی. اور کاذب خواہشات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقی اور جائز خواہشات کی جگہ لے لیتی ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان انہی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. بس کامیابی، اصل کامیابی جو ہے وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے یہ انتظام کیا ہدایت کا کہ ہم اس اصل مقصد، اصل زندگی اور اصل ہدف کو پوشیدہ نہ ہونے دیں، آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں، وہ ہماری نظروں کے سامنے رہے. حقیقی زندگی، تم اس زندگی میں آئے ہو، یہ سرائے دنیا ہے، یہ فانی ہے، یہ مؤقت ہے، یہ ٹیمپریری ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے. یہاں سے تمہیں عالم آخرت کا، عالم جاوید کا سامان کرنا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی جو یہاں بو رہے ہو وہاں پہ کاٹو گے، توجہ رکھیے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، نہیں، یہاں پر بھی ملے گا، اس کا نتیجہ، اس کا ثواب، اس کا اثر، اس کا رنگ، سب کچھ یہاں نظر آئے گا. فرق یہ ہے کہ دنیا ڈیزائن ایسی کی گئی ہے، دنیا کی مینوفیکچرنگ ایسی ہوئی ہے کہ یہاں پر ہر چیز کا، نہ خوشی کا اور نہ غم کا، نہ ثواب کا نہ عذاب کا، پورا پورا بدلہ یہاں نہیں دیا جا سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دنیا جسے آخرت کہا ہے، دار الحیوان کہا ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی کہا ہے، وہاں پر کہا ہے کہ وہاں پر جتنی تمہیں خوشیاں ملیں گی اس کا حقیقی رنگ تمہیں وہاں ملے گا. ثواب چاہیے دنیا میں دیں گے، لیکن یہاں اثر دکھائیں گے، اصل نتیجہ وہاں ملے گا. ظلم کیا ہے یہاں پر تمہیں چکھائیں گے، اصل نتیجہ وہاں ملے گا. پیار کیا ہے، محبت کی ہے، کسی کا ہاتھ تھاما ہے، کسی کی ہیلپ کی ہے، خوش اخلاقی سے پیش آئے ہو، نتیجہ اصل میں وہاں ملے گا, یہاں رنگ دکھائیں گے. یعنی ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے, دنیا کو بنایا ایسے گیا ہے تاکہ انسان اس عالم کو فراموش نہ کرے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس قرآن و اہل بیت چاہتے ہیں کہ حقیقی کامیابی اور حقیقی زندگی ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہونے پر, فراموش نہ کریں ہم. یہی مجلس ادا کہ جس میں ہم ہفتہ دس دن کے بعد کسی نے کسی کے چہلوں میں, سوئے میں, برسی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں, بعین ہی وہی کام کرتی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کرنا چاہتے تھے. اگر مولا علی نور ہیں تو مولا علی کا ذکر بھی نور ہے, توجہ رکھیے گا. اگر جناب ظاہر نور خدا سے خلق ہوئی ہیں تو پھر ان کا ذکر بھی نور ہے, توجہ رکھے گا. یہ نور اور بلب کو آپ سین میں رکھیں, یہ بلب روشنی دے رہا ہے لیکن اس کو آپ خاموش کر دیں گے روشنی الگ ہو جائے گی اور بلب سے نور ساتھ ہونا ختم ہو جائے گا. اہل بیت کوئی ایسا چراغ نہیں ہے کہ جس نے کسی سے روشنی ادھار لی ہو, یہ روشنی یہ نور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مخصوص فرمایا ہے, یہ کبھی خاموش ہونے والا نہیں ہے. جس کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین چراغ ہدایت ہے, سفینہ نجات ہے حسین. لہذا اہل بیت اگر نور ہیں تو ان کا کلام بھی نور ہے, وہ راہ دکھانے والے ہیں ان کا کلام بھی راہ دکھانے والا ہے, وہ ہدایت کرنے والے ہیں ان کا کلام بھی ہدایت کرنے والا ہے. یعنی جو صفت ان میں موجود تھی وہی کام ان کا ذکر انجام دے رہا ہے. لہذا مجلس ادا میں جب ہم آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنی قبر و قیامت نظر آنے لگتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ یار ہمیں بھی مرنا ہے, ہمیں بھی جواب دینا ہے. اس وجہ سے مجلس ادا بہت بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی, کہ جس میں ہم آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور ذکر خدا اور ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اور مصائب اہل بیت سنتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہوتے ہیں. جب فاتح کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ مرحوم کے لیے ہاتھ اٹھائیں, مرحومہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذہن میں خیال آتا ہے کہ کل ہم نے بھی مرنا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے. بس اس بنا پر یہ مجالس ادا در حقیقت بہت بڑی نعمت ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس کامیاب زندگی کو ہمارے لیے فوکس کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ قرآن کا مطالعہ کیا جائے. اب تو خیر رسم ہو گئی ہے ہمارے یہاں قرآن خوانی, جو پارے رکھے ہوئے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ تلاوت شدہ کتنے ہیں اور برائے تلاوت کتنے ہیں, اندازہ ہو جائے گا کہ آج اگر ہم کسی کے لیے قرآن نہیں کھولے تو مطمئن رکھیے کہ دنیا گول ہے. نیوٹن کے لا کے تحت جو گیند آپ دیوار پہ مار رہے ہیں وہی آپ کی طرف لوٹ کے آئے گی. آج آپ کے لیے سے قرآن نہیں کھول رہے تو پھر دوسروں سے امید مت رکھیے گا کہ وہ بھی آپ کے لیے قرآن کھولیں گے. یاد رکھیے گا یہ اصول ہے. آج کسی کے لیے قرآن کھول کے پڑھیں گے خود بھی ثواب ملے گا, خود بھی ہدایت ملے گی, مرحوم کو بھی ہدایت ملے گی. تو قرآن خوانی رسم ہو گئی ہے حدیث قصہ جیسے اناؤنسمنٹ ہو گئی نا, اعلان کرتے ہیں. حدیث قصہ ہم برکت کے لیے نہیں پڑھتے معذرت کے ساتھ, حدیث قصہ ہم اناؤنسمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں. لوگ یار چلو جی مولانا مؤذن صاحب ذرا لمبا کر دیں, 15 منٹ 20 منٹ وہ پڑھا جا رہا ہے بیچارہ حدیث قصہ کو, وہ برکت کے لیے نہیں پڑھا ہے. قرآن بھی ہم نے ایسے ہی کر دیا ہے, زندہ تو لیتے نہیں قرآن سے سبق اور یہ بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں, وہ والی بات ہو گئی. تو قرآن کو زندہ کرنا ہوگا, ہم نے قرآن کو در حقیقت محو کر دیا اپنی زندگی سے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, سورہ مومنون, قد افلح المومنون, کامیاب ہو گئے اہل ایمان, جس کو ہم روزانہ کم سے کم 3 وقت اذان میں سنتے, اشہد ان امیر المومنین. کس کے امیر ہیں؟ مولا کائنات مومنین کے امیر ہیں, توجہ رکھیے گا. گواہی دیتے نہیں دیتے, اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین, متقیوں کے امام, اہل تقویٰ کے امام, اہل کردار کا امام ہے علی. لہذا اشہد ان امیر المؤمنین, مؤمنین کا امیر ہے. اب خدا کہہ رہا ہے مؤمنین کو جاننا چاہتے ہو, آؤ میں تم اپنی کتاب میں بتاؤں. قد افلح المؤمنون, مؤمنون کامیاب ہو گئے، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ اور چار پانچ صفات خداوند عالم نے بیان کی ہے۔ ایک یہ کہ اپنے نماز میں توجہ کرنے والے اور دل کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، پہلی صفت یہ بتائی مؤمن کی کہ مؤمن اپنے مرکز سے جڑا رہتا ہے، اپنے خدا سے جڑا رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی شخص اگر خدا کا نہ ہو وہ اہل بیت کا نہیں ہو سکتا۔ جو خدا کا مطیع نہ ہو، خدا کا فرما بردار نہ ہو، خدا کے احکام پہ عمل کرنے والا نہ ہو، یاد رکھیے گا وہ اہل بیت کی بھی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اہل بیت ہمیں اپنی ذات تک بلانا نہیں چاہتے کہ میرے مجھ علی کے نعرے لگاؤ، میرے حسن کے نعرے لگاؤ، میرے حسین کا ماتم کرو، نہیں، بلکہ یہ در حقیقت تمہیں خدا تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ یہ اپنی ذات تک روکنے والے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں خدا تک پہنچائیں گے۔ ایک سادی سی مثال نوجوان دوستوں کے لیے مناسب نہیں، صرف سمجھانے کے لیے، جو لفٹ ہوتی ہے ایلیویٹر، اس میں آپ چڑھ جاتے ہیں، آپ اس لفٹ میں جانے کے بعد، ایلیویٹر میں جانے کے بعد یہ کہتے ہیں الحمدللہ اپنی منزل پہنچ گیا، نہیں، آپ اپنی منزل کے تعین والے بٹن کو پریس کرتے ہیں کہ مجھے فلاں منزل پہ جانا ہے، فلاں فلور پہ جانا ہے۔ وہ لفٹ کیا کرتی ہے؟ وہ لفٹ آپ کو آپ کے بتائے ہوئے اشارے کے مطابق آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام خدا بند عالم کی طرف سے وہ ہادی ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ اللہ تک کا سفر کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذات تک تمہیں نہیں رکھیں گے بلکہ ہم تمہیں خدا کی معرفت عطا کریں گے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو پہلی صفت یہ بتائی مومن کی، مومن کیا ہے؟ جو اپنے خدا سے جڑ جاتا ہے، اس کے احکام کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے عوامر کو مد نظر رکھتا ہے، اس کی زندگی میں در حقیقت اس کے ہر قدم پہ خدا ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا کہ خدا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ دوسری صفت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لغو اور بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، بے توجہی اختیار کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت جو بیان کی مؤمن کی، کیا کہا؟ مؤمن کامیاب ہے، کون سا؟ جو نماز میں خشوع کرے۔ ایک، دو، عن اللغو معرضون، لغو یعنی بیکار بات، بے تکی بات، بے معنی بات، بے مقصد بات، جس کو عربی زبان میں لا یعنی کہا جاتا ہے۔ لا یعنی ہنسانے کے لیے، محفل جمانے کے لیے، بس اپنا ٹیکا بٹھانے کے لیے، اپنا واہ واہ کرانے کے لیے انسان مختلف قسم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لغو اور بیکار بات۔ اس کو بیہودہ بات بھی، ایک بیہودہ بات اخلاق کے لحاظ سے بیہودہ ہوتی ہے، بے شرمی کہا جاتا ہے۔ ایک بیہودہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کے اندر کوئی مقصد نہ ہو اسے بیہودہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال، تو دوسری صفت کیا بیان کی ہے؟ دوسری صفت یہ بیان کی کہ یہ بیکار باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، آپ کا موبائل ہے، تقریباً ہر شخص کے پاس ہے، اس کی ایک میموری ہے، بلٹ ان میموری، مثلاً یہ اتنے جی بی اس میں ڈیٹا آ سکتا ہے۔ اب آپ روزانہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام یا دوسری چیزیں جو ہیں آپ اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ چاہتے بھی بہت ساری چیزیں، فائلیں جو ہیں، مووی فائلیں، کلپ، آڈیو، تصویریں، یہ سب آپ کے اندر آ رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ اس کی ایک میموری بھرنے لگتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر تھوڑے دن کے بعد اس کی غیر ضروری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور جو ضروری چیزیں، ضروری فائلیں ہوتی ہیں، اسے اپنے لیے محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ یہ پریکٹس ہم تقریباً ہفتہ دس دن میں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ غیر ضروری چیزوں کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ خدا وند عالم یہ چاہ رہا ہے، یہ جو ڈیوائس تمہارے پاس ہے اسی سے سیکھو کہ جو کام کی چیز ہے، جو کام کے دیکھنے کی چیز ہے، جو کام کے سننے کی چیز ہے، جو کام کے بولنے کی چیز ہے، وہ دیکھو، وہ سنو، وہ بولو، وإلا در حقیقت روز قیامت جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، بول رہے ہو، یاد رکھو کہ روز قیامت تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جناب اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، دقت کے ساتھ جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں روز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا، میں سن رہا ہوں اس کا حساب دینا پڑے گا، میں بول رہا ہوں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کہا کہ ہم عن اللغو معرضون، اعراض کرنے والے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ للزکاۃ فاعلون، معاشرتی حقوق کو، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، خدا سے جڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اپنے معاشرے سے غافل نہیں ہوئے، توجہ رکھیے گا، اپنے معاشرے سے غافل نہیں ہیں، اپنی اجتماعی ذمہ داری کو خمس اور زکوٰۃ کے لحاظ سے ادا کرنے والے ہیں۔ لہذا کہا کہ ایسا نہیں ہو کہ تم خدا والے ہو گئے ہو تو بس تمہارا بیڑا پار، نہیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھو، اپنے لوگوں کو دیکھو، اپنے غریبوں کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو۔ فرمایا کہ سب سے بہترین خرچہ جو تم کرتے ہو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، اگر کسی پہ خرچ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے دیکھو تمہارے ماں باپ ہیں، ان پہ خرچہ کرو، پھر تمہارے بیوی بچے ہیں، پھر تمہارے عزیز و اقارب ہیں، پھر تمہارے اہل محلہ ہیں، پھر جو ہے تمہارے اہل شہر ہیں، کہ ان میں دیکھو کہ لزکات فائلون۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ چوتھے نمبر پر اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی خواہش ہے، بولنے کی خواہش ہے، مختلف قسم کی خواہشات ہیں، ان کو کنٹرول کرنے والے ہیں، راہ حرام سے اپنے آپ کو آلودہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جو مقصد جس کو میں جس نقطے پہ لانا چاہتا تھا وہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ، جو اللہ نے امانتیں دی ہیں ان کو، وَعَهْدِهِمْ، اور انہوں نے جو عہد کیا ہے اپنے رب سے، اپنے رسول سے، اپنے امام سے، امام اول سے یا امام زمانہ سے، اس کی راعون یعنی رعایت کرنے والے، پابندی کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو مجلس کا حاصل ہے۔ کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ کون سی امانت ہے کہ جو خداوند عالم فرما رہا ہے؟ امانت نے وہ امانتہم، بہت ساری امانتیں دی ہیں۔ سب سے پہلی امانت جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے وہ ہے زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ آپ زندگی کو چھو، مائک کو چھو سکتے ہیں، ممبر کو چھو سکتے ہیں، اس تخت کو چھو سکتے ہیں، زندگی کو چھو سکتے ہیں۔ زندگی کا کوئی خارجی وجود ہے کہ کہوں گے جناب یہ زندگی ہے؟ نہیں، لیکن زندگی کے آثار ہے، جیسے خوشی کو انسان چھو نہیں سکتا، دکھا نہیں سکتا، لیکن زندگی میں خوشی کے آثار ہیں، ان آثار سے خوشی کو دیکھا جائے گا۔ غم ہے، غم وجود نہیں رکھتا جسمانی اور مادی خارجی، لیکن غم کو اس کے آثار سے پہچانا، یہ شخص مغموم ہے، یہ شخص شاد ہے، یہ شخص خوش ہے، کیوں؟ اس کے آثار بتا رہے ہیں۔ زندگی کو اس کے آثار سے پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عزیزان گرامی زندگی ہے۔ اور امانت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کی امانت ہوتی ہے، جس نے رکھوائی ہے، اس نے آپ کو امین سمجھا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی امانت کو صحیح سالم اس تک واپس پہنچا دیں۔ ایک شخص، مثلا آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی جاننے والا، اہل محلہ، وہ جا رہا ہے کسی سفر پر، اس نے کوئی پیسہ، کوئی چیز، کوئی سونا، کوئی بھی چیز آپ کے پاس امانت رکھوا دی، اپنے ڈاکیومنٹس رکھوا دیجیے، جناب یہ امانت ہے۔ تو اب آپ کو دیکھنے کا حق بھی نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، کتنی رقم ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ چاہیں تو اس کے اوپر لکھ دیں کہ جناب میں نے آپ سے اتنی رقم یا اتنا سونا یا فلاں چیز یا فلاں ڈاکیومنٹس وصول کیے، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کھولنے کا حق، دیکھنے کا آپ کو نہیں، کیونکہ امانت ہے، اس کو استعمال کرنے کا بھی حق نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اب جب وہ واپس آئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ امانت دار بننا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ امانت کو صحیح سالم آپ نے دے دینا ہے۔ اگر آپ نے کوتاہی کی اور وہ امانت چوری ہو گئی، ضائع ہو گئی، ٹوٹ گئی، نقصان پہنچا، آپ ضامن ہیں، کیوں؟ آپ نے کوتاہی کی ہے۔ مثلا آپ نے پیپر لا کے کہیں رکھ دیے، بچہ آئے، بچے نے پھاڑ دیا، آپ ضامن ہیں، یہ امانت تھی، اس کو کسی محفوظ جگہ رکھنا چاہیے تھا، اس نے کوئی چیز دی تھی، قیمتی تھی، کوئی سونے کا ہار دیا تھا، بھائی یہ رکھ لو، آپ نے لا کے ایسے ڈال دیا، بچے نے ادھر ادھر کر دیا، چوری ہو گیا، آپ ضامن ہیں۔ کیوں؟ آپ یا وہی چیز لا کے دیں اس کی رقم اس کو لا کے دیں یا اس کا کوئی نعم البدل اس کو لا کے دیں کہ وہ کہے کہ ہاں جناب آپ نے میری چیز واپس کر دی. امانت کا اصول یہ کہ اس کو دیا جائے. خداوند عالم نے یہ امانت زندگی کی ہمیں دی ہے اور ہم سے چاہا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں اور صحیح و سالم اسے خدا تک پہنچا دیں. صحیح سالم سے کیا مراد؟ خداوند جب تو نے دیا تھا مجھے چلنا نہیں آتا تھا, مجھے پینا نہیں آتا تھا, مجھے بولنا نہیں آتا تھا, میں نے بولنا سیکھا, میں نے چلنا سیکھا, میں نے دیکھنا سیکھا, میں نے سننا سیکھا, سب کچھ سیکھا میں نے یہاں پر دنیا میں آنے کے بعد. ہو میں چھوٹا تھا, پھر بڑا ہوا, پھر اور بڑا ہوا, میٹرک کیا, پھر انٹر کیا, پھر یونیورسٹی گیا, پھر جاب کی, پھر شادی کی, پھر بچے ہوئے. خوب زندگی تو چینج ہو رہی ہے. خدا کہے کہ نہیں, یہ چینج نہیں مانگ رہا ہوں میں تم سے. جو زندگی تمہیں دی ہے, جو ساعتیں تمہیں دی ہیں, جو وقت تمہیں دیا ہے, جو ٹائم تمہیں دیا ہے, اس کو میری بندگی میں استعمال کرو. وہ اگر میری بندگی میں استعمال کرو گے تو میں کہوں گا تم نے میری امانت کی حفاظت کی. لیکن اگر تم نے میری ہوئی دی ہوئی زندگی کو شیطان کی بندگی میں استعمال کیا, آنکھیں میری تھیں دیکھتے شیطان کی مرضی سے تھے, کان میں نے دیے تھے سنتے شیطان کی رضا سے تھے, زبان میری دی, قوت گویائی میری عطا کی ہوئی تھی, سناتے لوگوں کو, بولتے لوگوں کو اس لیے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں, اس کا مطلب کہ تم نے میری عبادت میں خرچ نہیں کیا. اب یہاں پہ حساب ہوگا, اب یہاں پہ کتاب ہوگا, اب یہاں باس پرس ہوگی, اب یہ مواخذہ کیا جائے گا کہ یہ امانت جو تمہیں دی ہے. اور انتہائی خوبصورت قول مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا. مولا فرماتے ہیں کہ ان اوقاتک اجزاء عمرک, اگر گھڑی آپ کے پاس ہے تو آپ گھڑی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کی سوئی ہے کہ جو مسلسل حرکت کر رہی ہے. آج ایک انتہائی خوبصورت یوں کہوں کہ تحریر سامنے کو ملی گی, جو ٹک ٹک کی سوئی ہوتی ہے نا, سیکنڈ کی سوئی, یہ جس طرح کلہاڑا درخت پہ مار مار کے اس کو کمزور کر رہا ہوتا ہے, اسی طریقے سے یہ سیکنڈ کی سوئی جو ہے وہ ہماری زندگی کو کاٹ رہی ہے, وقت کم کر رہی ہے. جو عمر دراز سے مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے, دو انتظار میں, ہم بڑے نہیں ہوتے. ہمیں کہا جاتا ہے ہم 20 سال کے ہو گئے, 30 سال کے ہو گئے, کہنے کو کہا جاتا ہے ہم بڑے ہو گئے. وہ اللہ حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو ہم اپنی عمر کم کر رہے ہیں. جو 50 سال لکھوا کے لائے تھے 20 سال ہو گئے, 30 سال بچے ہیں, 30 سال ہو گئے 20 سال بچے ہیں. لہذا اس نگاہ سے بھی زندگی کو دیکھا جائے. کمرہ امتحان میں اس طالب علم کے مانند مت بنے کہ جو کہتا ہے جناب 3 گھنٹے کے پیپر ہے, چل جائے, آدھا گھنٹے گزر گئے, 2.5 گھنٹے باقی, بہت اچھا, 2 گھنٹے گزر گئے, 1 گھنٹہ باقی, بہت اچھا. ہوپ یہ خوشی کا اظہار وقت گزرنے پر طالب علم کو کامیاب نہیں کر سکتا. وہی طالب علم خوشی کا اظہار کرے جو آنسر شیٹ پر آنسر دے رہا ہے سوالوں کے. وہ کہے گا جناب اتنے سوالوں کے جواب دے دیے, اتنے وقت بچا, ٹھیک ہے, خوشی کا اظہار کرے. لیکن سوال کے جواب نہ دے اور پھر جو ہے خوشی کا اظہار کرے تو یہ وقت اس کی نابودی کے سبب بن جائے گا. میرے درود بھیجی محمد وال محمد. اب مولا فرماتے ہیں ان اجزاء عمر کا, یہ جو سیکنڈ ہے, یہ منٹ ہے, یہ گھنٹے ہیں, یہ تمہاری زندگی کا پارٹ ہے, حصہ ہیں. فلا تفرط الا فیما تنجی, ان کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا جو تمہاری نجات کا سبب ہوں. اب ہر منٹ ہر سیکنڈ میں یا دیکھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں یا بول رہا ہوں, میری میموری, میرا ذہن, میرا فکر, میرا خیال, میرا مائنڈ کام کر رہا ہے. مولا کہہ رہے وہ چیز گین کرو جو تمہاری نجات کا سبب بنے. یعنی بس نعمت کا شکرانہ کیا ہے, اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی بندگی میں استعمال کیا جائے. ایک یہ وقت اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. دوسری نعمت جو تقریباً یعنی جو صاحبان ازدواج ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے پاس اولاد کی نعمت ہے, یہ دوسری نعمت ہے. خداوند عالم روز قیامت ہم سے پوچھے گا کہ یہ تمہاری اولاد تھی, ہم نے تمہیں اولاد دی, تم نے ان کی کیسے تربیت کی؟ صرف بچے کو پیدا کر کے اور چھوڑ دینا, اچھے اسکول میں داخل کر دینا کافی نہیں ہے. جب تک انسان اس کی اچھی تربیت نہ کرے, اگر اچھی تربیت میں کوتاہی کی, روز قیامت خداوند عالم ہم سے پوچھے گا. یہ دوسری امانت ہے. اور اس وقت اس زمانے میں جتنی ضرورت ہمیں فیملی کاؤنسلنگ کی ہے شاید کسی موضوع کی ہو. ماں باپ کا بیہیویئر بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, بچوں کا کردار اور برتاؤ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اصل یہ ویلیوز مٹتی چلی جا رہی ہیں, ڈراموں نے, میڈیا نے, فلموں نے, نیٹ فلیکس نے, اور نہ جانے ایسے ہی دسیوں میڈیا نے جو ہے وہ ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے. ویلیوز مٹ گئی ہیں, اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں, تہذیب مٹتی چلی جا رہی ہے, ادب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور وہ لینگویج ہماری ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جو در حقیقت میڈیا ہمیں سکھانا اور پڑھانا چاہتا ہے, اور ہم اسے اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم اسے اپناتے چلے جا رہے ہیں. لہذا اولاد کی تربیت توجہ رکھے گا, بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور خصوصاً اس زمانے میں کہ جسے آخری زمانہ کہا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ وہ زمانہ نزدیک آ گیا ہے جسے آخر الزمان کہا گیا, جو روایات میں آخری زمانے کی علامتیں ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا, وہ بعین ہی آج ہر بہر پورا ہوتا چلا جا رہا ہے, کامل طور پہ نہیں لیکن اس کے خدوخال واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے آپ کسی دور سفر پہ جا رہے ہیں, کوئی سائن بورڈ دور سے نظر آتا ہے, آپ کو پتا یہ سائن بورڈ ہے, کیا لکھا ہے, کیا اس میں علامتیں دی گئیں, جیسے جیسے آپ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں وہ کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے, واضح ہوتا چلا جاتا ہے. آخری زمانہ, امام زمانہ کے انقلاب کا زمانہ آہستہ آہستہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. لہذا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی فکر کریں قرآن اور اہل بیت کے سائے میں. اب وقت نہیں ہمارے, 70 سالوں میں ہمیں صرف مجلس سے سنا سنا کے سن کیا گیا ہے, عمل سے دور کیا گیا ہے, محبت اہل بیت کے غلط معنی کو ہمارے ذہنوں میں راسخ کیا گیا ہے. محبت ایک بار نعرہ لگا لو کافی ہے, ماتم کر لو کافی ہے, جنت میں تم چلے جاؤ گے ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے, ممکن نکیر آئیں گے تم لات مار دو گے, تم یہ کر دو گے وہ کر دو گے. جو حقیقی مومن ہے ممکن نکیر ان سے سوال نہیں کرتے, حقیقت یہی ہے, لیکن سب کو ایک سبز باغ دکھا دینا عمل سے چھوڑ دینا. یاد رکھیے گا, ہم جتنی تاخیر کرتے چلے جائیں گے اولاد کی تربیت میں اتنا ہی ایمان کا ظہور بھی دور ہوتا چلا جائے گا. یہ بات طے شدہ ہے, روایات میں موجود ہے کہ اگر شیعہ اگر منتظر خود اچھا نہ بنے, اپنی اولاد کو اچھا نہ بنائے, امام کا ظہور نزدیک نہیں ہو سکتا. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, یہ کون سا عہد ہے, یہ کون سی امانت ہے؟ اجزائے گرامی ہمیں سوچنا ہوگا, مال ہمارے پاس امانت ہے. ہو مولانا میں کماتا ہوں خون پسینے کی, میری مرضی میں جہاں چاہیں خرچ کروں, نہیں برادر عزیز یہ آپ کی غلطی ہے, کمایا آپ نے, خون پسینہ آپ کا, محنت آپ کی, اسٹرگل آپ کی, پرفارمنس آپ کی, تنخواہ آپ کو ملی, لیکن آپ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. جس کو کہتے ہیں اللہ تھلے کر دو, نہیں یہ امانت ہے آپ کے ہاتھ میں کہ مال کہاں خرچ کرو. کمایا جائز, کہاں دے رہے ہیں کیبل, ٹی وی کیبل کا کرایہ دے رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں ناچ گانا, کیا دیکھ رہے ہیں گانے, بچے کیا دیکھ رہے ہیں نیٹ فلکس فلمیں انٹرنیٹ پر, پیسہ حلال خرچ حرام, توجہ کیجئے گا. لہذا مال امانت ہے, مال کو دیکھ کے خرچ کرنا ایسا نہیں ہے, آپ کے سگوں کا حصہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, آپ کے ماں باپ کا حصہ رکھا ہے, آپ کے بہن بھائیوں کا حصہ رکھا ہے, کہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں مولانا میں مسجد میں دینا چاہتا ہوں, مسجد میں دینے سے پہلے, امام مارکا دینے سے پہلے دیکھو تمہارے ماں باپ کو ضرورت تو نہیں ہے, تمہارے بہن بھائیوں کو کسی کو ضرورت تو نہیں ہے, تمہارے بلڈ ریلیشن میں خونی رشتہ داروں میں کسی کو ضرورت تو نہیں ہے, پہلے ان کی ضروریات پوری کرو. ہاں ہے اور خرچ کرو, مسجد میں بھی دو, امام مارکا میں بھی دو, عزاداری میں بھی دو, محافل میں بھی دو, خرچ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جہاں سے خرچ کرنا ہے وہاں سے شروع کیا جائے, ماں باپ سے شروع کیا جائے, بچوں سے شروع کی, بیوی سے شروع کیا جائے. ہیں بہت سے لوگ دنیا بھر میں لٹاتے پھرتے ہیں, ان کے اپنے ماں باپ جو ہیں وہ نالا ہیں, ان کی اپنی اولادیں نالا ہیں. وہ ایسی در حقیقت ایک ایسے شخص جو مر گیا رسول اللہ کے دور میں, بڑا پیسہ تھا, بڑے باغات تھے, اس نے کہا کہ بھائی مر گیا لہذا میں کیا کروں کہ وصیت کرتا ہوں رسول اللہ جو ہے میرے پورے باغ کو اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دے. رسول اللہ صدقہ کریں گے تو وہ تو قبول ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں, اور وہ قبول ہو گیا تو میرے دوبارہ نیارے ہو جائیں گے قبر میں. رسول اللہ سے کہا گیا کہ فلاں نے وصیت کی کہ آپ اس کا باغ ہدیہ کر دیں. رسول اللہ نے کہا کہ اس کے باغ سے کھجور لے کر آؤ. کھجور تشت میں لائے, ایک کھجور اٹھایا اور کہا کہ اگر یہ ایک کھجور اپنی زندگی میں دے دیتا مرنے کے بعد پورے باغ کو خرچ کرنے سے بہتر تھا. صحیح جگہ مال خرچ کریں. محبت اہل بیت, بس عزیزان گرامی, محبت اہل بیت امانت ہے, اس امانت کی حفاظت کرنی ہے اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے. اگر اس امانت کو صحیح طور پر ہم نے اس کی حفاظت کی تو ہم بری ذمہ ہو سکیں گے روز قیامت. دیکھنے میں آتا ہے ماں بہت پڑھتا ہے, باپ پڑھتا ہے, بچی بے پردہ ہے, کیا ہو گیا؟ باپ مسجد میں آتا ہے لیکن بیٹا جو ہے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بتایا نہیں, سمجھایا نہیں. جب اس کی تربیت کی ایج تھی, عمر تھی, تو آپ کسی اور چکروں میں تھے. اب بچہ بڑا ہو گیا, پختہ ہو گیا, سیمنٹ جیسے ہوتا ہے نا کچا, جب وہ پختہ ہو گیا اب آپ کہیں جناب اس پہ کوئی جملہ لکھ دیں, مشکل ہوگا. مولانا کوئی تعویذ دے دیں, کوئی گنڈا دے دیں, کوئی دعا بتا دیں, کوئی تسبیح بتا دیں, بچہ نمازی ہو جائے. نہیں, جو تربیت کا عمر تھی, جو تربیت کا زمانہ تھا, وہ آپ نے نکال دیا. باپ مسجد آ رہا ہے, بیٹا مسجد آنے کے لیے تیار نہیں. ماں پردہ کر رہی ہے, بچی پردہ کے لیے تیار نہیں ہے. تو محبت اہل بیت علیہم السلام, یاد رکھیے گا, یہ بہت بڑی محبت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم سے. یہ محبت میں دی گئی تھی, یہ محبت گناہوں کو ختم کرتی ہے, یہ محبت خدا سے جوڑتی ہے, یہ محبت اہل بیت کا عشق پیدا کرتی ہے. یہ محبت اگر صحیح معنی میں ہماری زندگی میں نہ ہو عزیزان گرامی, تو پھر خسارے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. بس آپ کی زحمت کا تمام کیا کہ والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون, اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. جو اپنے مولا سے عہد کیا, جو اپنے آقا سے عہد کیا, جو اپنے امام زمانہ سے عہد کیا, لہذا ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم ایک عہد کر رہے ہیں امام زمانہ سے. وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد یہی کہ مولا مجھے آپ کا ناصر بننا ہے, مجھے آپ کا مددگار بننا ہے. خاتون خانہ ہو, آپ ہو, میں ہوں, کوئی بھی ہو, کوئی بھی, اس سے بڑی ذمہ نہیں ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے لیے تیاری کرنی ہے. جہاں کوتاہی کریں گے وہاں پہ ٹھوکر کھائیں گے. یاد رکھیے کہ جہاں پر اہل بیت کو فراموش کریں گے, ایک روحانی, ممکن ہے مادی ٹھوکر نہ لگے, ایک روحانی ٹھوکر لگتی ہے. اور آخر میں ایک واقعہ سنا, آپ کی زحمت تمام کروں, کہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہوں. چار کام بتائے گئے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں, پرابلم ہوتی ہیں زندگی میں, کچھ ایسے تالے ہوتے ہیں جو کھلتے نہیں ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پرابلم ہوگی, کوئی ایسا تالا ہوگا جو برسوں سے نہیں کھلا, بڑی کوشش کی آپ نے کھل جائے لیکن نہیں کھلا. آیت اللہ بہاءالدین مرحوم فرماتے ہیں کہ چار کام کرو, ان چار کاموں کے بعد امید ہے کہ خدا تمہارے ان سالوں سے بند تالوں کو کھول دے گا. توجہ رکھیے گا, چار کام بہت آسان ہے. ایک, صدقہ دو. صدقہ دے, یہ صدقہ 10 روپے والا نہیں, معذرت کے ساتھ, جو فیشن ہو گیا ہمارے یہاں. صدقہ اہل بیت کی ڈکشنری میں اس ہیوج اماؤنٹ, بڑی رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی کی پرابلم کو سالو کرے. 4,000-5,000 راشن ڈلوا دیجئے, فیس دے دیجئے, کسی کی مدد کر دیجئے, کسی کے ہاتھ پیلے ہو جائے, کسی کا جہیز پورا ہو جائے, کسی کا کوئی فیس ادا کر دیں. یہ ہے, یہ 10 روپے کا صدقہ معذرت کے ساتھ انتہائی بے مروتی ہے کہ میں 10 روپے دے کر فیملی کے 10 ممبر کا بیمہ کرا رہا ہوں. اس سے زیادہ وقاحت اور بے شرمی کی کوئی بات نہیں ہوگی. اہل بیت کی ڈکشنری میں صدقہ اس بڑی اماؤنٹ کو کہا جاتا ہے جو کسی کی پرابلم سالو کرے. اور یاد رکھیے گا, آپ دیں گے اس سے دگنا آپ کی زندگی میں آئے گا, اس سے دگنا آئے گا, یقین. کسی نے کہا مولانا میرے حالات صحیح نہیں ہیں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا جتنے تمہارے حالات ہیں ان میں سے 10% پیسہ نکال کر کسی مستحق کو دے دو, تجارت کرو اللہ کے ساتھ, خدا اس کو لوٹائے گا. اس نے کہا میں نے دیے, کچھ عرصے بعد وہ ڈبل ہو کر, دگنا ہو کر مجھے ملا ہے. یاد رکھیں, اپنا پیٹ کاٹ کے دیں گے, کسی کی مدد کریں گے سختی کر کے, خدا دے گا. پہلا کام کیا کرو؟ صدقہ دو کثرت کے ساتھ. دو, رد مظالم. رد مظالم کیا ہے؟ کسی کا دل دکھایا تھا, کسی کا بچپن میں مال غصب کیا تھا, کسی کا تالا توڑ دیا تھا, بسیں چلتی تھی ٹکٹ نہیں دیا. مثلا کسی کا کوئی مال آپ کے ذمے ہے, کسی کی بے احترامی کی تھی، کسی کو کوئی طعنہ دے دیا، کسی کو کوئی کمنٹ پاس کر دیے، خوب اس کا دل دکھا، وہ ناراض ہوا، وہ کہہ نہیں سکا آپ سے، اس کی آہ تمہارے پیچھے ہے، اس کی بدعا تمہارے پیچھے ہے، وہ بدعا تالے کی صورت میں ہماری زندگی میں لاک لگا گئی ہے، اب نہیں کھل رہا، تعالیٰ توبہ کر رہا ہوں، دل کر رہا ہوں، معافی کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، نہیں، جب تک کہ وہ معاف نہ کرے۔ اچھا بھائی نہیں پتا کون تھا، کیا کرے؟ رد مظالم، رد مظالم یعنی اس کی نیت سے کچھ پیسہ اپنے مجتہد کے نمائندے کو دو تاکہ وہ جو ہے وہ تمہاری طرف سے خرچ کرے۔ یہ رد مظالم کیا ہے؟ اس آہ کو، اس کے دل دکھنے کو تم سے دور کر کے تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ تیسرا کام جو آیت اللہ بہدینی نے بتایا وہ یہ کہ حدیث قصہ پڑھو، اور حدیث قصہ پڑھنے کے بعد جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے توسل کرو، توسل کرو کہ جناب زہرا مرکز ہے اہل بیت کے گھر میں، لہذا جناب زہرا سے توسل کیا جائے کہ جناب زہرا آپ ہماری مشکل کو حل فرمائیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ قربانی دو، قربانی کرو جانور کی، اور غریب اور غرباء میں، فقراء میں، اور اپنے عزیز و رشتہ دار و اہل محلہ میں وہ گوشت تقسیم کرو، وہ قربانی عید والی نہیں، ایک الگ سے قربانی۔ توجہ، یہ چار کام ایسے ہیں کہ جس نے بڑی بڑی مشکلات کو در حقیقت کھول دیا۔ اکثر لوگ چونکہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ مولانا مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ چار کام کریں انشاءاللہ خدا دستگیری فرمائے گا۔ محمد والے محمد صلوات، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ یہ امانت ہے، مال امانت ہے، اولاد امانت ہے، زندگی امانت ہے، اور محبت اہل بیت امانت ہے، اور بھی بہت ساری امانتیں ہیں، لیکن بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس زندگی کو کیسے خرچ کر رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ لوگوں کی رضا کے لیے، یہ جو چار باتیں کریں گے، چار تالیاں بجائیں گے، چار سیٹی بجائیں گے، کہیں گے سبحان اللہ، گریٹ، ماشاء اللہ، ویل ڈن، گڈ، زبردست، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ اچھا کھانا کھلائیں گے، کھانا حلق سے نیچے اترے گا، دو چار اچھے جملے کہیں گے، بھول جائیں گے آپ کو۔ یہ دنیا یہی ہے، دنیا نے کسی کے ساتھ نہیں دیا ہے عزیزان گرامی، خدا کو اور خدا والوں کو خوش کرے، خدا کی رضا کے لیے اور اہل بیت کی رضا کے لیے کوشش کرے۔ یہ ایک مومن کے اصال ثواب کی مجلس، ایک مومن اس دنیا سے گیا ہے، لہذا ایک باپ اٹھا ہے، ایک آسرا اٹھا ہے۔ یقیناً بڑا سخت ہوتا ہے کسی کے باپ کا سایہ اڑ جائے، ایسا لگتا ہے جیسے سر سے شجر سایہ دار اٹھا لیا گیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جن کے والدین حیات ہیں وہ جا کے والدین کا شکریہ ادا کریں اور کہیں کہ خداوند تیرا شکریہ میرے ماں باپ حیات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو برکتیں تمہاری زندگی میں رہیں تو اپنے والدین کے لیے دعا کرو، زندہ ہیں جب بھی دعا کرو، اس دنیا سے چلے گئے ہیں جب بھی دعا کرو، دعا کرنا فراموش نہ کرو ان کے لیے۔ زندہ ہیں تمہیں دعائیں دیں گے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں عالم برزخ سے تمہارے لیے در حقیقت دعائیں دیں گے۔ بہت ساری مشکلات والدین کے ذریعے سے عالم برزخ سے حل ہو جاتی ہیں۔ بس عزیزانِ گرامی، ایک ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مستحب ہے کہ تعزیت پیش کی جائے اسے، آپ اسے گلے لگائیں، اسے دلاسہ دیں، کہیں کہ انشاءاللہ خدا آپ کو صبر دے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، ہمیں دکھ ہوا کہ آپ کے والد کا سایہ اٹھا یا آپ کی والدہ کا، اور وہ آپ کے کندھے پہ سر رکھ کر رو سکے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے عزیزانِ گرامی۔ آپ کے الفاظ مرہم ہوتے ہیں، ذرا تصور کیجئے جب کسی کا کوئی مرتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے کوئی دوست آئے گا، کوئی عزیز و اقارب آئے گا، مجھے گلے لگائے گا۔ ذرا تصور کیجئے سید سجاد کے بابا کی بھی شہادت ہوئی تھی، اب کیسی تعزیت پیش کی ہے لوگوں نے، صرف یہ مختصر سے مسائل پڑھوں گا، کیسے تعزیت پیش کی ہے۔ پہلی تعزیت یہ ہے کہ پہلی ملاقات جو شہادت کے بعد ہوئی ہے، جب جناب زینب تل زینبیہ سے آئیں کہ بھیا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے بیٹا. سید سجاد کا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا پردہ ہٹایا, ایک دفعہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں, کھڑے ہو نہیں سکے. کہا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے میرے مظلوم بابا اپنے مظلوم بیٹے کا سلام لے لو. جناب زینب نے کہا بیٹا مجھے سید سجاد, مجھے میرا بھائی حسین نظر نہیں آ رہا. کہا پھوپھی اماں اب بابا کی زیارت زمین پہ نہیں, نو کے نیزہ پہ کیے رہے, نو کے نیزہ پہ کریں گے. اس کے بعد پہلی یہ شہادت ہو چکی, حسین کی سید سجاد دیکھ لیا. شاید سید سجاد کے ذہن میں ہو کہ کوئی آ کر تعزیت پیش کرے گا. پہلی تعزیت امت نے پیش کی, خیام کو آگ لگا دی گئی ہے, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے خیمے میں آ رہی ہیں. اللہ اکبر, یہ پہلی تعزیت ہے. دوسری تعزیت کیا ہے عزیزہ نے گرامی؟ دوسری تعزیت یہ ہے کہ ایک دفعہ جب بیمار کو جناب زینب نے اٹھا کر نکالا ہے, تو اب جو دوسری تعزیت پیش کی اس سے زیادہ سختی. سید سجاد نے دیکھا, ارے نیزے کی انیوں سے سادات کی خواتین کی چادروں کو چھینا جا رہا ہے. بیبیاں ہراسیمگی کے عالم میں دوڑ رہی ہیں, مگر سروں کو زخمی کیا جا رہا ہے. اور تیسری تعزیت جو سید سجاد کو امت نے پیش کی وہ عجیب تھی. سید سجاد کا کلیجہ کٹ گیا. اب جو رن میں آنکھیں دیکھا, سید سجاد ریت پر بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے رن میں بھاگ رہے ہیں, کوئی کسی کے تماچا لگا رہا ہے, کوئی کسی کے دامن میں آگ لگا رہا ہے, کوئی کسی کے دور کھینچ رہا ہے. یہ تیسری تعزیت پیش کی ہے. بس عزادارو, آخر میں طریقہ یہ ہوتا ہے نا, جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے, قبر میں دفنانے لگتے ہیں, تو بندے کفن کھولتے ہیں, چہرہ کھول کر دیدار کرایا جاتا ہے کہ آؤ اے اقربا اپنے مرحوم کا دیدار کر لو. مگر ہائے مظلوم یہ سید سجاد, ارے بابا کو کفن کہاں نصیب ہوا جو بندے کفن کھولتے, ارے بابا کا سر اقدس کہاں تھا جو سید سجاد آخری دیدار کرتے. بس اسی طرح لاش بیسر کو دفنا دیا, دفنانے کے بعد اپنی انگشت شہادت سے لکھا یہ قبر حسین ابن علی ہے, الذی قتل عطشانا, ارے جسے تین دن کا بھوکا پیاسا شہید. علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما. مرحوم سید ناصر عباس و سید منظور حسین رضوی کی قبر کو نور محمد آل محمد سے منور فرما. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے. ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما. ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ان کی منازل قبر و برزخ کو آسان فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناسوں میں شمار فرما. بار الہ ہمیں جو تو نے امانت دی ہیں ان امانتوں کا پاس رکھنے اور انہیں تیری رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص. سید ناصر عباس رضوی ابن سید منظور حسین رضوی کی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.